اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا درود بھیجے گا محمد و آل محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیار عالم کا انتہائی لطف و کرم ہے، انتہائی شکر ہے، اس نے ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مکتب سے وابستہ قرار دیا، قرآن و اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ہدایت نصیب فرمائی، خدا کا شکر ہے اس نے ہمیں سید الشہداء کے چاہنے والوں سے قرار دیا، خدا کا شکر ہے اس نے ہمیں ایسی قوم میں سے قرار دیا جس میں سید الشہداء کے راستے پر چل کر لوگ شہادتوں کو حاصل کرتے ہیں، اعلیٰ مقامات کو حاصل کرتے ہیں، ان تمام شہداء کی عظمت کے اعتراف کے لیے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے، وقت کے امام کے حضور ان کی شہادت کی تسلیت پیش کرنے کے لیے اور ان کے جیسے مجاہدوں کی تعداد میں اضافے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ، چونکہ ایام منسوب ہیں بی بی ام الائمہ کی شہادت سے، بی بی ام الائمہ کے حضور ادائے احترام کے لیے، اور یہ کہ خدا تعالیٰ نے ہمیں ان کی نسل طیبہ و طاہرہ کا ماننے والا قرار دیا ہے، اس امامت کا ماننے والا قرار دیا ہے، بی بی کی شہادت کی تسلیت ان کے فرزند وقت کے امام کے حضور پیش کرنے کے لیے ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد عجل برجم، خدا تعالیٰ نے کبھی اپنی ہدایت کو صراحت کے ساتھ بیان کیا ہوتا ہے، کبھی خدا تعالیٰ ہدایت کو علامتوں کے ذریعے سے بیان فرماتا ہے، علامہ طباطبائی اور دوسرے لوگ جنہوں نے قرآن کریم کے اوپر بے پناہ کام کیا ہے، محنت کیا ہے، ان لوگوں نے اس طرح سے بیان کیا ہے کہ حتیٰ وہ چیزیں جو قرآن کریم کے اندر بہت سادہ ہوتی ہیں اور بظاہر اس کے اندر زیادہ پہلو نہیں ہوتے، اس کے اندر بھی علامتی بیان ہوتا ہے، تو مثال کے طور پر اگر ہم سے کوئی یہ کہے کہ مثلا فلاں آئے کریمہ واقعہ بدر کے لیے نازل ہوئی، اس میں بدر کے سوا کسی اور کا تذکرہ نہیں ہے، یہ لوگ اس طرح سے نہیں دیکھتے، یہ لوگ ہر آیت کے پیچھے ایک علامتی بیان دیکھتے ہیں، ایک نہیں بلکہ ایک سے کئی زیادہ، تو مثلا انا آتیناک الکوثر، ایک مصداق، واضح مصداق بی بی کی ذات مقدس ہے اور اس کے پیچھے دسیوں مفاہیم ہیں جو آپ بی بی کی ذات کو دیکھتے ہوئے حاصل کر سکتے ہیں، اسی طرح اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شہادتیں ہیں، بظاہر شہادت کا ایک واقعہ ہوتا ہے لیکن اس شہادت کے واقعے کے پیچھے دسیوں اسرار ہوتے ہیں، یہ کہ خداوند تعالیٰ نے کیوں آئمہ اطہار کی تعداد 12 قرار دی؟ حقیقت یہ کہ کوئی اس عدد کی مصلحت کو شاید بیان نہ کر سکے، مثلاً 13 کیوں نہیں ہے، 14 کیوں نہیں ہے، 10 کیوں نہیں ہے، کوئی شاید نہ مل پائے جو اس کی مصلحت کو بیان کرے، لیکن یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہر امام کی شہادت، ہر امام کی زندگی یقیناً ہمارے لیے کوئی پیغام ہو، اور اسی طریقے سے مولا امیر المومنین کی شہادت اور بی بی ام الائمہ سیدہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ان کے چاہنے والے ان شہادتوں سے، شہادتوں کو بہت اہمیت دیتے ہیں، شہادت کے انداز کو بھی اہمیت دیتے ہیں۔ تو مثال کے طور پر ممکن ہے کوئی چاہنے والا بس اتنی دعا کرے کہ خدایا ہمیں ان کی جیسی شہادت کی موت نصیب کرنا، خدا اس کی دعا قبول کرے، اسے شہادت کی موت نصیب کرے۔ ممکن ہے کوئی اس سے بڑھ جائے اور وہ شہادت کی موت کے انداز کو بھی طلب کرے۔ تو مثال کے طور پر کوئی یہ کہے کہ مولا ابو الفضل کے بازو شہید ہوئے، خدا تو ایسا کر دے کہ میرے بھی بازو شہید ہوئے، ممکن ہے کوئی عاشق ایسا عاشق، مثلاً ممکن ہے کوئی شہید ہونے والا، اور ایک نہیں ہے بہت ہیں، کوئی شہید ہونے والا خدا نے متعلق سے دعا کرے، خدا سید الشہداء کا سر اقدس بازاروں میں گیا تھا، سید الشہداء کا سر اقدس نیزوں پہ گیا تھا، تو یہ اچھا نہیں ہے کہ میرا سر میرے تن پہ رہے، یہ بھی جدا ہو، نیزوں پہ جائے۔ کچھ مانگنے والے دعا کرتے ہیں، دعا پوری ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگ، کوئی دعا کرتا ہے، مثلاً بحرین میں ایک عارف مشہور ہیں، ان کی قبر بھی ہے، وہ مسجد بھی ابھی تک ہے جس کے اوپر کوئی چھت نہیں ہے، تو مثلاً جب فوت ہوئے تو ان کے لیے مقبرہ بنایا گیا، جو مقبرہ بناتے تھے تو چھت صبح ہونے پہلے تک گر جاتی تھی، تو کئی لوگوں نے اس بات میں کوشش کی، پھر جا کے عرفا سے پوچھا کہ بھائی یہ کیا معاملہ ہے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ سید الشہداء کے چاہنے والے، انہوں نے سید الشہداء کے حضور دعا کی ہے کہ مولا آپ کا لاشا دھوپ کے نیچے تھا، تم میری قبر صاحب کے نیچے قرار مت دیں۔ سید الشہداء نے ان کی دعا قبول کر لی، اور اب ایسا تھا کہ دسیوں سال گزر گیا، نہ کہوں صدی، ابھی تک ان کی قبر کے اوپر کوئی چھت باقی نہیں رہتی، انہوں نے دعا کی پوری ہو گئی۔ اسی طریقے سے بہت سارے شہداء ہیں جو عجیب طریقے سے دعائیں کرتے ہیں، خدایا مثلاً بی بی کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا، چند افراد نے دفنا دیا تھا، خدا ایسا کر دے کہ ہمارا جنازہ بھی تاریکی میں اٹھے، چند افراد دفنا دیں۔ یہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ دو وجہ سمجھ میں آتی ہیں، ایک تو یہ کہ بے پناہ مخلص ہوتے ہیں اپنے خلوص کی وجہ سے، سید الشہداء کے بہت زیادہ چاہنے والے ہوتے ہیں، اہل بیت اطہار کی محبت ان کے دلوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے، ایک تو اس کی وجہ سے یہ لوگ شاید اس طرح کی دعا کرتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ شاید یہ نہیں چاہتے کہ شہرت کا کوئی پہلو ہمیں مرنے کے بعد بھی نصیب ہو، شاید نہیں چاہتے، تو مثلا نہیں چاہتے کہ جنازہ صحیح سالم ہو، لوگ جنازہ دیکھنے آئیں، چہرہ دیکھنے آئیں، تو خدا سے دعا کرتے ہیں خدا چہرہ اتنا مخدوش کر دے دیکھنے کے قابل نہ رہے۔ کبھی کہتے ہیں لاشاں مخدوش ہو جائے۔ ان شہداء نے لگتا ہے ساری دعائیں پوری کروا لیں، ساری دعائیں مانگ لی، سید الشہداء کی طرح لاشا پامال بھی ہو گیا، مولا ابو الفضل کی طرح شان قلم بھی ہو گئے، جنازے بھی رات کی تاریکی میں اٹھے اور چند لوگوں نے دفن کر دی۔ اب یہ خدا کا نظام ہے کہ وہ ان کے خلوص میں ان کی دعائیں بھی پوری کر دیتا ہے اور اپنا معجزہ بھی دکھا دیتا ہے۔ خدا نے ان کی دعائیں بھی پوری کر دیں، جنازہ ہی نہیں تھا جس کو دکھایا جا سکے، لیکن تصویر پوری دنیا کو دکھا دی خدا، رات کی تاریکی میں اٹھوایا، چند لوگوں نے دفن کیا، لیکن لاکھوں لوگ نہ کہوں کروڑوں تو جنازوں میں آ چکے تھے۔ اب یہ خدا کا نظام، خدا نے وعدے کیے ہیں ان شہداء کے ساتھ، اور کچھ وعدے کیے ہیں خدا نے سید الشہداء کے ساتھ، جس طرح خدا نے سید الشہداء کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ ہر قوم قبیلے میں امام کا چاہنے والا قرار دے گا، امام کے غم میں گریہ کرنے والے قرار دے گا، اسی طریقے سے خدا نے گوئے سید الشہداء کے سچے چاہنے والوں کے ساتھ وعدے کیے ہوئے ہیں۔ اور میں کہوں گا کہ ہم لوگ خوش نصیب ہیں، واقعاً خوش نصیب، اس اعتبار سے خوش نصیب ہیں کہ کم از کم اس دور میں ہیں جب یہ معجزے ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہے ہیں، دیکھنے کے قابل تو ہوئے نا. ہم لوگ یہ چیزیں کتابوں میں پڑھ سکتے تھے اگر اس دور میں نہ ہوتے، ہم لوگ کہانیوں میں سن سکتے تھے اگر اس دور میں نہ ہوتے. خدا نے الحمدللہ رب العالمین ایسے دور میں بھیجا ہے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. کیا وہ جنازہ تھا جو امام خمینی کا جنازہ تھا، اور کیا یہ جنازہ کہ جو اس شہید بزرگوار یا ان شہداء کرام کا تھا. ان تمام کے درجات کی بلندی کے لیے اس کا ترجمہ میں ابھی کرنے کی کوشش کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد واجل فرج. ہم جب کبھی مجلس ترحیم یا مجلس ایصال ثواب منعقد کرتے ہیں تو اس کی حکمت کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی مجلس ایصال ثواب کیوں منعقد کی جاتی ہے. تو ایصال ثواب مجلس منعقد کی جاتی ہے تاکہ ہم کچھ اچھا کام انجام دیں، مثلا جو مرحومین کے وہ رسائیں ان کو تعزیت پیش کریں، قرآن کریم کی تلاوت ہو، اہل بیت کا ذکر ہو، سید و شہدہ کے مصائب بیان ہو، یہ سب اچھے کام انجام پائیں اور خدا اس کا ثواب مرحوم یا مرحومہ تک پہنچاتا ہے. لیکن لگتا ہے اس مجلس میں برعکس ہے، اس بالکل الٹا معاملہ ہے. ہم اپنا ثواب ان تک نہیں پہنچا رہے، ان کا ثواب حاصل کرنے آئے ہیں. ہم کیا ثواب پہنچیں؟ کون سا ایسا کام کریں گے جو ان کے کام کے مقابلے میں ایسا ثواب بنائے جنہیں انہیں کچھ فائدہ ہو؟ حقیقت یہ کہ ہم میں سے شاید کوئی بھی اپنی زندگی میں ایسا ثواب نہیں بنا پائے، اللہ کرے کہ نصیب ہو جائے ہمیں. لیکن حق یہ ہے، جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ یہ جو عظیم الشان شہداء ہیں، ہم اور آپ ان کے نام پہ جمع ہوتے ہیں تاکہ شاید خدا ان کی شہادتوں میں ہمیں بھی متصل فرما دیا، ہمیں بھی اس راستے پر چلنے کی سعادت نصیب فرما دیا. ایک بار پھر ان شہداء کی شہادتوں کو وقت کے امام کے حضور پیش کرنے کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد. جس طرح دنیا میں ہر واقعہ ہوتا ہے اور گزر جاتا ہے، یہ شہادتیں بھی ہوئی ہیں، ان کے بہت گہرے نتائج مرتب ہو رہے ہیں، آگے بھی ہوتے رہیں گے. ہم اور آپ کو اپنے آپ سے ایک سوال کرنا ہوتا ہے، وہ یہ کہ یہ شہادتیں ہوئی ہیں، ان کے اثرات ہوں گے، انشاءاللہ خدا ان شہداء کے قاتلوں کو نیست و نابود فرمائے گا. جن لوگوں نے سازشیں کی ہیں، مکر و فریب کی ہیں، ان سازشوں میں ساتھ دیا ہے، وہ سب جس طرح سے آل مروان و آل سفیان و آل زیاد برباد ہوئے، خدا ان تمام کو انہی کے ساتھ ملحق کرے گا انشاءاللہ. ان تمام کے ساتھ وہ کامیابیاں جو نصیب ہونی ہیں وہ ہوں گی. ہمیں اور آپ کو اپنے آپ سے ایک سوال کرنا ہوتا ہے، وہ یہ کہ ہمارا اس شہادت کے بعد نصیب کیا رہے گا. ایسا نہ ہو کہ ہمارا نصیب بس ایک مجلس ہو، چند مجلسیں ہوں، چند ریلیز ہوں، معاملہ ختم ہو جائے. یہ نہیں ہونا چاہیے. یعنی مثلا اگر ان کی شہادت کا اثر مثلا رہبر معظم بیان کرتے ہیں، سید حسن بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ بھئی ان کے شہادت کے اثر میں کم از کم اتنا ہونا چاہیے کہ جو فتنے کی جڑ ہے امریکہ وہ اس علاقے سے باہر چلا جائے. وہ لوگ کہتے ہیں، میں آپ سے اپنے آپ سے پوچھنا چاہوں گا، ان لوگوں کی شہادت کے اثر میں ہم پر کیا اثر پڑنا چاہیے، ہمیں اس سے کیا حاصل کرنا چاہیے؟ تو میرا اپنے خیال ہے ہمیں سب سے پہلے اس آرزو کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی چاہیے، خدا جس طرح تو نے ان بزرگواروں کو شہادتیں نصیب کی ہیں، خدا ہم سب کو شہادت کی موت نصیب فرما. ہم سب جانتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے نظام میں بہت ساری چیزیں بے حد و حساب ملتی ہیں. اب خدا سے دنیا کی نعمت کے بارے میں تذکرہ کریں، خدا ان مثال بے حد و حساب حد تک کفار کو دے دیتا ہے. کفار کے پاس دنیا کی نعمتیں ہم لوگوں سے زیادہ ہیں، ہم کیا، ہم تو کسی بھی کھاتے میں نہیں، نہ ادھر نہ ادھر. جو لوگ اہل عرفان ہیں، اہل شہادت ہیں، ان کے مقابلے میں بھی حد تک کفار کے پاس دنیا کی ظاہری نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں. ان کے پاس، حد تک کفار کا مطلب نان مسلم نہیں ہے، کفار کا مطلب وہ ہے جو خدا تعالیٰ کے دشمن ہیں، خدا تعالیٰ کا انکار کرنے والے ہیں. تو حتیٰ وہ جو خدا کا انکار کرنے والے ہیں، وہی لوگ جنہوں نے ان شہدا کو شہید کیا ہو، شاید ظاہری طور پر دنیا کی اگر کہوں نعمتیں تو وہ ان کے پاس زیادہ ہوں گی، دولت زیادہ ہوگی، طاقت زیادہ ہوگی، شاید دنیاوی جسمانی سکون کے لیے زیادہ آسائشیں فراہم کی ہوں گی انہوں نے. لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ خدا نے متعال کے نزدیک اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. تو خدا نے ان کو کیوں دی؟ چونکہ قیمت نہیں ہے. چونکہ خدا کے نزدیک ان کی کوئی قیمت نہیں تھی، تو خدا نے سید الشہداء کے حتیٰ دشمنوں کو بھی اس ہوا سے محروم نہیں کیا، فضا سے محروم نہیں کیا. چار دن زندگی کے انہوں نے بھی گزار لیے پوری زمین کے اوپر، ان سے خدا تعالیٰ نے محروم نہیں کیا. تو خدا تعالیٰ نے کس چیز کو اپنی نعمت قرار دیا؟ بلا شک و شبہ میں اور آپ ان شہادتوں کو دیکھ کر فوراً کہہ سکتے ہیں کہ بھائی، جس طرح سے ان لوگوں کی زندگی میں سے چند ایام کم ہوئے، انہوں نے کوئی گھاٹا نہیں کیا. بھائی ایک شہید بزرگوار قاسم سلیمانی، یہ 63 سال کی عمر تھی، سب تو اتنے سال کے نہیں تھے، کچھ کم عمر بھی تھے. ان کی زندگیوں میں سے ظاہری طور پر چند دن کم ہو گئے، تو کوئی نقصان ہوا انہیں؟ انہیں کوئی نقصان نہیں ہوا. ہمیں اپنے آپ سے سوال نہیں کرنا چاہیے کہ ہم اپنا فائدہ اور نقصان کن چیزوں میں دیکھ رہے ہیں؟ میرا اپنے خیال ہے جو سب سے اہم اثر ہم لوگوں کے اوپر ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم ان لوگوں کی شہادتوں کے بعد اپنی زندگیوں کا ایک بار پھر جائزہ لیں. یہ لوگ کیا کمانے کے لیے آئے تھے اور کیا کما کے یہاں سے گئے؟ ہم لوگ کیا کمانے کے لیے زندہ ہیں اور کیا کمانے کی آرزو ہے ہمارے اندر؟ یہ تو خدا تعالیٰ کی نعمت ہے کہ وہ مختصر سے تعلق کو بھی تعلق قرار دے دیتا ہے. آپ نے نبی کا نام لیا، نبی کے آل پہ درود بھیجا، خدا تعالیٰ نے ایک تعلق دے دیا. لیکن ہم سب جانتے ہیں یہ تمسک نہیں ہے، یہ تعلق ہے. تمسک کب ہوتا ہے؟ تمسک اس وقت ہوتا ہے جب انسان اپنے پورے وجود کے ساتھ ان سے ایسے جا لگے کہ اگر جدا ہو تو ختم ہو جائے، اسے کہتے ہیں تمسک. ان شہداء نے اہل بیت سے تمسک کیا ہے، تعلق نہیں بنایا. جو یہ ہم سے چاہیں گے وہ بھی یہی چاہیں گے کہ ہم اور آپ آئیں اپنے وجود کے ساتھ اہل بیت اطہار سے تمسک پیدا کریں، نہ کہ محض تعلق کے اوپر اکتفا کرنا. میں اگر صبح کو کھڑا ہوں، آپ صبح کو کھڑے ہوں، زیارت عاشورہ پڑھیں، یہ ہم نے ایک تعلق جوڑا ہے. تمسک کب ہوگا؟ تمسک اس وقت ہوگا جب ہماری جان اس ہدف کے لیے قربان ہو جس کے لیے سید الشہداء نے قربانی دی. تو ہمیں خود بخود اپنے آپ سے ایک سوال کرنا چاہیے. ہم سب کے ذہن میں ہے، میرا اپنے خیال ہے جو بھی یہاں پر ہیں، مختلف جگہوں پر مجالس کے اندر شرکت کر رہے ہیں، ریلیز کے اندر شرکت کر رہے ہیں، ان میں سے کسی سے بھی پوچھو تمہیں ایسی موت چاہیے نہیں چاہیے؟ تو الحمدللہ رب العالمین، اب خدا کا شکر ہے کم از کم ظاہری طور پر لفظ کی حد میں ہم لوگوں کے اندر اتنی آگہی آ گئی ہے، اتنا شعور آ گیا ہے کہ اگر ہم سے کوئی پوچھے تمہیں ایسی موت چاہیے نہیں چاہیے، ہم سب کہیں گے ہاں چاہیے، ضرور چاہیے. تو کم از کم چاہت تو آئی. لیکن ہم سب کو ایک بات پتہ، دنیا خدا دشمنوں کو بھی بے حساب دیتا ہے، کچھ نعمتیں بے حساب نہیں دیتا، حساب کتاب پہ دیتا، بہت حساب کتاب پہ دیتا. شہادت وہ چیز نہیں ہے جو خدا بے حساب دے دے، شہادت حساب کتاب پہ دیتا. ہمارے پاس 70 روایت موجود ہے کہ کسی شخص نے اللہ کے نبی سے دنیا کی کوئی چیز مانگی، اللہ کے نبی نے دے دی. آخرت کی مانگی تو کہا تمہیں محنت کرنی پڑے گی، آخرت کی چیزیں یوں ہی نہیں ملیں گی، آخرت کی چیزیں محنت پہ پڑیں گی. دنیا کی چیزیں مفت میں دے سکتے تھے، اب کوئی آخرت مانگے اور آخرت کے لیے شہادت مانگے، آخری درجہ ہے. ایک وہ شہادت ہوتی ہے جو ایک مظلومانہ شہادت ہوتی ہے، میں کہیں جا رہا ہوں، مجھے کسی نے زد و خورد کے اندر مار دیا، کسی نے مثلاً فرض کریں کوئی فائرنگ ہو رہی تھی، میں بھی نشانہ بن گیا، ایک موت ہے، چلو یہ بھی ایک مظلومیت ہے تو شہادت ہے. ایک طالب علم تحصیل علم کے راہ میں دنیا سے چلا جائے، اہل بیت نے کہا یہ بھی شہادت ہے. کوئی حب اہل بیت پہ دنیا سے جائے، یہ بھی شہادت ہے. ہاں یہ بھی شہادت ہے. لیکن ہم سب کو معلوم ہے شہادت کی بھی درجات ہوتے ہیں. ایک شہید ایسا ہوتا ہے جسے کفن دینے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ جتنے میں نے شہادتیں بتائیں یہ شہادتیں ہیں، انہیں کفن دینا ہوتا ہے. اگر کوئی تحصیل علم کے اندر دنیا سے چلا جائے یہ شہید کہلائے گا، کوئی حب اہل بیت پہ دنیا سے جائے، روایات نے اس کو شہید کہا ہے. لیکن ایک شہید ایسا شہید ہوتا ہے جسے کفن نہیں دینا ہوتا. وہ شہید کون سا ہوتا ہے؟ وہ جو دشمن کے ساتھ مقابلے میں پہلے محاذ کے اندر دشمن کے ہاتھوں ایسی چوٹ کھائے کہ وہیں شہید ہو جائے، واپس بھی نہ آ سکے، ہاسپٹل تک پہنچ جائے نا، پھر کفن دینا پڑتا ہے. ہاسپٹل بھی نہیں آیا، وہیں چوٹ لگی، وہیں ضرب لگی، وہیں شہید ہو گیا. اب اسے کفن نہیں دینا ہوتا. یہ ایسے کیسے شہید ہوتے ہیں؟ انہیں انہی کے لباس میں دفنانا ہوتا ہے. شرعاً حکم یہی ہے. پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی اس طرح بھی شہید ہوتا ہے، یہ نہیں پتا ہوتا دشمن نے اسے مارا کیوں ہے. اصلاً یہ بھی پتا نہیں ہوتا کہ یہ شخص ہدف تھا یا نہیں، علاقہ ہدف تھا، یہ شخص بیچ میں آ گیا. مثلاً ایک فوج یہاں کھڑی، ایک فوج یہاں کھڑی، یہ مسلمانوں کی فوج، وہ کفار کی فوج، کفار کی فوج نے حملہ کیا، مسلمانوں کی فوج نے حملہ کیا، خط مقدم کے اوپر ایک آدمی شہید ہو گیا. اے یہ شخص ہدف تھا؟ نہیں، شخص ہدف نہیں تھا، مقابلہ ہدف تھا. اس بیچ میں یہ شخص بھی ہے، یہ شہید ہے، کفن بھی نہیں دینا ہے اسے. اب بھی اصل وہ بات نہیں ہے. اب کیا رہ گیا اس میں؟ اب یہ رہ گیا کہ خط مقدم کے اوپر دشمن اسے مارے اور کچھ ہدف نہ ہو، یہی ہدف ہو، یہی ہدف ہو. ان لوگوں کو یہ شہادتیں ملی ہیں. چھپ کے نہیں مار سکتے تھے، کھل کے مارنا پڑا. چھپ کے بھی نہیں مار سکتے تھے، یعنی مثلا اگر امریکہ چاہتا کہ چھپ کے مارے، ان کے لیے ممکن نہیں تھا. اگر وہ چاہتا کہ فوج کے ذریعے آئے، سلیمانی کی فوج کے سامنے اپنی فوج لائے اور مارے، ممکن نہیں تھا، ممکن نہیں تھا. تو ان کے پاس صرف ایک راستہ رہ گیا تھا کہ وہ خود سلیمانی کو مارے، کسی اور کے نہ ہوتے ہوئے ماریں، اور اعلان کریں، اعتراف کریں کہ ہاں ہم نے مارا ہے، فوج بھی نہ ہو. یہ سب ان کے لیے ناممکن ہو گیا تھا. صرف ایک راستہ رہ گیا تھا، اس طریقے سے ماریں. اور اس میں الحمدللہ وہ بزرگ اور شہید ہوئے. ہم نے کیا سیکھنا ہے؟ اتنی بڑی شہادت خدا نے کیوں دی؟ آپ نے بھی اپنی زندگی میں شاید کچھ مجاہد دیکھے ہوں گے. اللہ کا کرم ہے، ہم اس زمانے میں ایران میں تھے جس زمانے میں جنگ ہو رہی تھی، بڑے بڑے مجاہدین دیکھنے کا موقع ملتا تھا. یہ انسان پھر بھی تعجب کرتا ہے کہ یہ شخص وہ ہے جو ساری زندگی محاذ پہ رہا ہے، ساری زندگی تقریباً، اور ان تمام سے ہٹا کر بچا کر خدا متعال اس موقع پر لاتا ہے اور ایسی ایک جگہ کے اوپر جا کر ان کو شہید کرتا ہے. یہ کیسے کیا ان لوگوں نے؟ یہ کیا پہلی دفعہ عراق گئے تھے؟ پہلی دفعہ دشمن کی نظروں میں آئے تھے؟ نہیں، ایسا نہیں تھا. تو ہمیں سب کو کچھ نہ کچھ سوچنا پڑے گا، خدا نے یہ نعمتیں ان کو کیوں دی ہیں. تو میں چند پوائنٹس اپنے ذہن میں سمجھتا ہوں امپورٹنٹ ہیں، ہم اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے. ہم لوگ، یہ شک بھی نہیں ہے میرے ذہن میں ہم وہاں نہیں پہنچنے والے، لیکن اتنا امید خدا سے ہے کہ شاید کسی کم درجے کی شہادت ہم سب کو بھی نصیب فرما دیں انشاءاللہ. کہاں سے شروع کریں؟ سب سے اہم نقطے سے جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اگر اس نقطے کے اندر ہم قدم رکھتے ہیں تو خدا متعال قبول فرماتا ہے، ہدایت فرماتا ہے، حفاظت فرماتا ہے، یہاں تک کہ شہادت نصیب کرتا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ. হেদরি নারে আমারে খুলুস কা ইজহার হোনে চাহিয়ে, নারে আমারে দিলো কা ইজহার হোনে চাহিয়ে, নারে আমারে আজায় জিসমানি কি তাকত কা ইজহার নহীন হোনে চাহিয়ে, নারে আমারে ফিক্র কো জাহির করে, আমারে নজরিয়ে কো জাহির করে। ইনশাআল্লাহ খুদাওয়ান্দ মুতাআলা হাম সবকো আমির মুমিনিন কে বেহতরিন চাহনে ওয়ালা মে করার ফরমা। দুরুদ ভেজেগা মুহাম্মদ ওয়া আলে মুহাম্মদ, সাল্লি আলা মুহাম্মদ ওয়া আলে মুহাম্মদ। আজকে কোই ভি শখস চাহে খুদাওয়ান্দ মুতাআলা সে শাহাদাত তলব করে, পহলা কাম কিয়া করে, সবসে পহলে তয় করে মুঝে জিন্দগি খুদা কে লিয়ে গুজারনি, খুদা কে সিওয়া কোই চিজ মুয়াসসির নহীন হ্যায়। খুদা কো হল পেশ করনা জসারত আর গুনাহ হ্যায়। কম আজ কম ইয়ে তিন চিজে তৌহীদ কে লিয়ে আপনে জেহন মে সমঝ লে, সিরফ খুদা হদফ হ্যায়, উসকে সিওয়া কোই চিজ হদফ নহীন হো সকতি, হত্তা জন্নত ভি হদফ নহীন হো সকতি। সিরফ খুদা মুয়াসসির হ্যায়, উসকে সিওয়া কিসি চিজ কি কোই তাসির নহীন হ্যায়। খুদা কো হাম হল নহীন দে সকতে, খুদা সে সিরফ রেজায়ত তলব কর সকতে। আগর কোই তিন চিজো কো দরক কর লে, শৌর কে অন্দর লে আয়ে, রিয়াকারি সে বচ জায়েগা, দিখাওয়ে সে বচ জায়েগা, খুলুস উসকে দিল মে আয়েগা। আগর ইতনা খুলুস লে আয়ে কি ইস মসআলে মে কমাল পে পৌঁছ যায়, তো ফির খুদাওয়ান্দ মুতাআলা শাহাদাত কা রাস্তা আসান কর দে। বস ইয়ে পহলি শর্ত। আপনি ইন শহীদোঁ কি আর খাস কর শহীদ কাসিম সুলেমানি কি নহীন মালুম কিতনি ক্লিপস দেখি হোঙ্গি, নহীন মালুম কিতনে পেগামাত পড়ে হোঙ্গে আপনি, কিতনে পেগামাত তকারির মে শুনে হোঙ্গে, জো চিজ আপকো আর হমে বিলকুল 100% ইয়াকিন কে সাথ নজর আতি হ্যায়, ওই কি ইস শখস কে অন্দর দিখাওয়া নহীন হ্যায়, ইস শখস কে অন্দর রিয়াকারি নহীন হ্যায়। ইস জেসে শখস কি পহলি শর্ত ইয়েই হ্যায়। হম লোক মুশকিল কিয়া, হম লোক মুশকিল ইয়ে হ্যায় কি হম বিসমিল্লাহ কে অন্দর শিকস্ত খায়ে হুয়ে, নহীন কি হমে শাহাদতে নহীন মিল সকতি, নহীন মিল সকতি হ্যায়। মানে আর্জ কিয়া শাহাদতোঁ কে দরজাত হোতে হ্যায়, লেকিন আগর আলা পায়ে কি শাহাদত চাহিয়ে, উতনাই আলা পায়ে কা ইখলাস লানা পড়েগা, উতনাই আলা পায়ে কা খুলুস লানা পড়েগা। আব দেখিয়ে হম লোক কি মুশকিল কিয়া, ছোটে ছোটে কামো কে অন্দর খুদা কে সাথ ইয়া হত্তা খুদা কে বগৈর কিসি অর চিজ কো ভি হদফ বনা লেতে, আর আপনি জিন্দগি ভি এসে হি। মসালান আপ কিসি সে ভি পুছ সকতে হ্যায়, মে আপনে আপ সে পুছ সকতা হুঁ, ইয়ে কি দুনিয়া মে খুদা কে আলাবা কিতনি চিজে হ্যায় জো মুঝে খুশ কর দেতি হ্যায়, বেহিসাব হ্যায়। ইন শুহাদা কে অন্দর খাস বাত কিয়া থি, ইনহোনে আপনি সারি খুশি আপনা সারা গম খুদা নে মুতাআলা কে তাবে করার দে দিয়া থা, খুদা কি খাতির খুশ থে, খুদা কি খাতির গমগিন থে। সিলমুন লিমান সালামাকুম, হারবুন লিমান হারাবাকুম, মুহিব্বুন লিমান আহাব্বাকুম, ইয়ে সব উসকি খাতির জিন্দগি গুজার রহে থে। তো আপ ইন শহীদ কে অন্দর দেখিয়ে, জেসে কোই শখস খুদা নে মুতাআলা কি খাতির জিন্দগি গুজারতা হ্যায়, উসকে অন্দর খুদ বা খুদ এক চিজ আতি হ্যায়, ওই আতি কি ও ইনতহাই মুতাওয়াজ্জে হো জায়েগা, দূসরোঁ কে লিয়ে আপনে আপকো শুমার নহীন করেগা, আপনে ইসি কে লিয়ে কই ওয়াকিয়াত দেখে হোঙ্গে ইনকি জিন্দগি কে অন্দর। মসালান কিসি শহীদ কে বচ্চোঁ তক পৌঁছে তো উনকা রদ্দে আমল কিস তরিকে কা হ্যায়, জব ও আপনে সে কহীন কম উম্র কে লোগোঁ তক ভি পৌঁছে তো উনসে কিস তরিকে সে পেশ আয়ে, ইয়া মসালান ইতনে বড়ে ইজতেমা কে অন্দর খড়ে হোকর লোগোঁ সে কহ রহে হ্যায় কি ক্যা আপ মুঝসে রাজি হ্যায়, ক্যা আপ মুঝসে খুশ হ্যায়, ইয়ে সব ইনকে খুলুস কি নিশানি হ্যায়। তো আগর মে আর আপ চাহতে হ্যায় ওয়াকিয়ান ইস রাস্তে কে উপর চলে, ওয়াকিয়ান ইয়ে খুলুস হম তক পৌঁছে, তো ফির মানে আর্জ কিয়া আপকি খিদমত মে সবসে পহলি চিজ জো কম আজ কম ইস রাবতে কে অন্দর শুরু হোগি, ও ইয়ে কি হম আপনে আপকো কাউন্ট করনা বন্ধ কর দেন, হম আপনে আপকো শুমার করনা বন্ধ কর দেন, হম আপনি প্রজেকশনস বন্ধ কর দেন, ইয়ে কি হম কহীন জাহির হোঁ ইসকো ভুল যায়। আগর হম ইস বাত কে উপর মেহনত করেঙ্গে কি হম আর হামারি কোই চিজ জাহির না হো, খুদা উসকা দীন হো ও জাহির হো, খুদা উসকে আহকাম হো উনকো আহমিয়ত মিলে, তো ফির ইয়ে সমঝ লিজিয়ে হামারা রাস্তা শুরু হোগা। দূসরি চিজ জো ইনকি জাত কে অন্দর ان کے کام کے اندر نظر آتی ہے وہ تدبیر ہے. جذبات کے اعتبار سے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ساری جوانی جنگوں میں گزاری ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ان کی کچھ تصویریں 80 کی دہائی کی موجود ہیں, ساری زندگی جبھے پہ رہے ہیں, وہاں سے جنگ کے اوپر رہے ہیں. اس کے باوجود جذباتی لوگ نہیں ہیں, مدبر لوگ ہیں. رب المعظم نے ان کی جو دو خاصیتوں کی طرف اشارہ کیا, وہ ایک ان کا دیندار ہونا, پرخلوص ہونا, دوسرا ان کا صاحب تدبیر ہونا. پتہ نہیں کیوں دنیا کے اندر اس طریقے سے ہو گیا ہے. ہم لوگ اس کو محاورے کے اندر بھی بیان کرتے ہیں, اب تو ہم کہتے ہیں یا انسان اچھا دیندار ہوتا ہے یا مفید اور کارآمد ہوتا ہے. یعنی مثلاً کیا کہ اگر کوئی بہت زیادہ دیندار ہوتا ہے کارآمد نہیں رہتا, اچھا مینیجر نہیں ہوتا, تدبیر اچھی نہیں کرتا. اور بدقسمتی یہ ہے کہ اگر کوئی تدبیر اچھی کرتا ہے اس میں دینداری کم ہوتی. تو مثلاً آپ مسجدوں کے اندر دیکھیں گے, مختلف جگہوں پہ دیکھیں گے, کسی کو دیکھیں گے متقی پرہیزگار ہے, ایک ادارہ نہیں چلا سکتا. یا کوئی شخص آپ دیکھیں گے ادارہ بہت اچھا چلا سکتا ہے, دل میں تقویٰ نہیں ہے. ان جیسی شخصیتوں نے ان دونوں کو جمع کر کے دکھایا, اپنے اندر دینداری بھی رکھی لیکن وہ دینداری ایسی نہیں تھی جو ان کو کارآمد ہونے سے دور کر دے. دیندار تھے, انتہائی مفید تھے, اور مفید ہونا ایسا نہیں تھا کہ ان کو دینداری سے نکال دے. نہیں, مفید تھے لیکن دینداری کے اندر تھے. تو مثلاً ان کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ عراق کے کسی شہر میں تھے اور اس شہر کے اوپر دشمن نے حملہ کیا ہوا تھا, تو سارا شہر آبادی شہر کو چھوڑ کے جا چکی تھی. کمانڈرز کے ساتھ اس شہر کے اندر تھے, بالکل فرنٹ کے اوپر, محاذ کے سامنے. اور اس جگہ کے اوپر مثال کے طور پر رات ہو جاتی ہے, تو ان کے اپنے دوستوں سے کہتے ہیں کہ ہم کہاں پہ رات رکیں گے, تو کہتے ہیں کہ ہم اسی شہر کے کسی گھر میں رکیں گے. تو انہوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے, ہم کسی کے گھر میں رات کیسے گزار سکتے ہیں, وہ اجنبی ہوگا, کام بہت دور ہیں اپنی بیسز سے, اگر ہم بیس پہ جائیں گے تو صبح واپس محاذ پہ نہیں آ سکیں گے, ہمیں اسی شہر کے اندر کسی گھر میں رہنا ہوگا. تو مثلاً ایک گھر کے اندر رات گزاری, اس گھر کے اندر اب ذرا تصور کیجیے گا, اس شہر میں جنگ ہو رہی ہے, اس جنگ کی وجہ سے سب جا چکے ہیں, گھر کا مالک جا چکا ہے, اس کی ساری چیزیں ایسے ہی پڑی ہیں, اور یہ اس شہر کے دفاع کے لیے کمانڈر بن کے اس شہر میں آئے ہیں, اور یہ اس شہر کے اندر رکتے ہیں, اس کے کچن سے کچھ کھاتے ہیں, تو جتنا کچھ چیزیں استعمال کرتے ہیں اس سب کا پیسہ وہیں پہ رکھتے ہیں, اور ایک خط کے ساتھ کہ یہ میرا ٹیلی فون نمبر ہے, اگر تمہیں کوئی کمی لگے کہ ہم نے پیسے دینے میں کمی کی ہے تو اس نمبر پہ رابطہ کرنا, میں باقی پیسے بھیج دوں گا. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا ان لوگوں کی زندگی میں کیا نظر آتا ہے؟ ان لوگوں کی زندگی میں نظر آتا ہے کہ پرخلوص ہیں, دیندار ہیں, مدبر ہیں, لیکن اپنی زندگی میں شریعت سے باہر نہیں ہیں, شریعت کے تابع ہیں, شریعت کے پابند ہیں. تو مثال کے طور پر اپنی تمام تر مصروفیتوں کے ساتھ, اپنی تمام تر زندگی کے ساتھ اللہ کی بندگی کے لیے وقت نکالتے ہیں یا نہیں نکالتے؟ ہم لوگ پتہ نہیں کیوں ایسے نہیں ہیں. آج میں کسی جگہ کے اوپر شرکت کروں گا, کسی پروگرام کے اندر رات کو دیر سے سوؤں گا, شاید کل صبح پرواہ بھی نہیں کروں گا, میں نے فجر کی نماز وقت پہ پڑھی یا نہیں پڑھی. اگر میں 5-6 گھنٹے ایک ریلی میں رہوں گا, ایک مجلس میں رہوں گا, اپنے لیے عرض کر رہا ہوں, کسی مصروفیت کے اندر رہوں گا, شاید مثلاً اللہ کے سامنے راز و نیاز کو اہمیت نہیں دوں گا. یہ لوگ ایسے نہیں تھے, یہ لوگ اپنی زندگی کے ہدف کو جانتے تھے. تو مثال کے طور پر اگر میں کسی پروگرام کے اندر شرکت کروں, اس پروگرام کے بالکل آغاز سے پہلے مثلاً نماز کا وقت آ جائے, اب میں جو نماز پڑھوں گا نماز پہ کنسنٹریٹ کروں گا یا پروگرام کے بارے میں سوچوں گا؟ یہ لوگ ایسے نہیں تھے, یہ لوگ ہر چیز میں خدا کو دیکھتے تھے اور صرف خدا کو دیکھتے تھے. اگر ہم اور آپ واقعاً چاہتے ہیں کہ ان کی شہادتوں کا ہم پہ کوئی اثر ہو تو کچھ تبدیل کرنا پڑے گا, اپنی زندگیوں کو کسی اور طریقے سے ڈھالنا پڑے گا. تو مثال کے طور پر سب سے امپورٹنٹ چیز جو میں نے آپ کی خدمت میں سب سے اہم نقطہ اس راستے میں عرض کیا وہ یہ کہ بھائی میں اور آپ یہ دیکھیں ہمارے کون سے کام ہیں جو صرف خدا کے لیے ہیں، کون سے کام ہیں جو کچھ خدا کے لیے کچھ کسی اور کے لیے. شہادتوں کا اچھا درجہ خلوص کے بغیر نصیب نہیں ہوگا. مظلومانہ شہادت اور لوگوں کو بھی مل سکتی ہے، اس طرح کی شہادت پرخلوص لوگوں کو نصیب ہوگی. آپ نے اور ہم نے بہت اچھے طریقے سے دیکھا ہے، ہم لوگ پاکستان میں رہنے والے ہیں، ہم لوگوں نے شہادتیں دی ہیں، لیکن کچھ شہدا کے اثر کو ہم نے معاشرے پہ احساس کیا. میں اپنی زندگی میں اگر دیکھوں کہ کن شہدا کی شہادتوں کو ہم نے معاشرے پہ احساس کیا، تو مثلاً اگر قدیم زمانے کی طرف جاؤں تو علامہ شہید عارف حسین حسینی کی شہادت، جو اس عمر کے اندر تھے انہوں نے اس کو اپنے دل کے اندر احساس کیا تھا کہ کوئی شہید ہوا. اگر جدید دور کے اندر دیکھوں تو مثلاً شہید سبط جعفر کی شہادت، ہم لوگوں نے شہادتوں کو احساس کیا. عالمی سطح پر دیکھیں تو مثال کے طور پر شہید نمر کی شہادت کو سب نے احساس کیا، اور اب بالکل جدید میں آ جائیں تو مثلاً شہید قاسم سلیمانی ابو مہدی المہندس کی شہادت. ان لوگوں میں خاص بات کیا ہے؟ نہ ہمارا ان لوگوں سے کوئی ذاتی طور پہ کوئی تعلق تھا. مثلاً شاید آپ اور میں ایک دو دفعہ شہید سبط جعفر سے ملے ہوں گے، ایک دفعہ دو دفعہ علامہ شہید عارف حسین حسینی سے ملے ہوں گے اس عمر کے اندر. شہید نمر وغیرہ سے تو ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں بنتا ظاہری طور پہ، لیکن ہم سب کے دلوں پہ اس کا اثر پڑا. تو اگر کوئی شہادت کے اس درجے کے اوپر جانا چاہتا ہے، یہ صرف مظلومیت کے ساتھ نہیں آئے گی، یہ انتہائی خلوص کے ساتھ نصیب ہوگی. الحمدللہ رب العالمین، میں اور آپ اچھے دور میں، میں بار بار عرض کر رہا ہوں، بار بار خدا ہمیں خلوص کی تاثیر دنیا میں دکھا رہا ہے، اور ہمیں اور آپ کو فوراً اس سے سیکھنا چاہیے. تو مثلاً ان کو شہید ہوئے کتنے دن ہوئے، اس شہادت کے بعد میرے خلوص کے اوپر کیا اثر پڑا. خدا، میں نے عرض کیا، خدا اپنے کچھ وعدوں کے نتیجے میں رش لگوا دے گا، اسے مشکل نہیں ہے. خدا نے وعدہ کیا ہے وہ خانہ کعبہ کو تنہا نہیں چھوڑے گا. حاجی کو کچھ ملے گا یا نہیں ملے گا معلوم نہیں ہے، اس کی نیت پر ہے. خدا نے وعدہ کیا ہے شہید کے لاشے کو تنہا نہیں چھوڑے گا. جنازے میں شرکت کرنے والے کو کچھ ملے گا یا نہیں ملے گا اس کی نیت پر ہے. شاید ان جیسے شہداء کی شہادتوں پر خدا اپنے وعدے کے تحت جنازے بھی منعقد کروا لے گا، مجلسیں بھی کروا لے گا، جلسے بھی کروا لے گا. ہمیں کچھ ملے گا یا نہیں ملے گا یہ نیت پہ بیس کرے گا. تو آپ اور میں اپنی نیت کے اوپر محنت کریں کہ مثلاً ہمیں خدا کے لیے کام کرنا ہے، اپنی ذاتی تشہیر کے لیے کام نہیں کرنا، ذاتی نمائش کے لیے کام نہیں کرنا، پھر تھوڑا سا باریک بینی کی طرف جائے. ایک دفعہ مجموعی طور پر کوئی مجھ سے کہتا ہے بھائی تم کس کے لیے کام کرو، میں کہتا ہوں میں خدا کے لیے کام کر رہا ہوں. مثلاً فلاں فلاں کوشش کرتا ہوں کہ بھائی خدا کے علاوہ کسی اور چیز کے لیے نہ کروں. لیکن اگر کوئی بہت باریکی میں جائے، مثلاً میں خود اپنے اعمال کی باریکی میں جاؤں، مثلاً ایک مجلس کے اندر جاؤں، وہاں پہ اتنے لوگ بیٹھے تھے، ایک مجلس میں جاؤں بہت لوگ بیٹھے تھے، اثر ہوا یا نہیں ہوا؟ مثلاً میں کہوں ہاں 10% اثر ہوا. جتنا اثر ہوا اس فرق کی وجہ سے یہ میری خدا سے دوری ہے، ورنہ اثر نہیں ہونا چاہیے تھا، ورنہ تو خدا کے لیے ہونا چاہیے تھا. اب آپ اور میں تصور کریں، جب سے یہ شہید ہوئے ہمارے خلوص میں اضافہ ہوا، ہماری توجہ میں اضافہ ہوا، ہماری باریک بینی میں اضافہ ہوا. اگر ایسا ہوا ہے اس کا مطلب ہے اس کا واقعی اثر بھی ہوا، اور اگر ایسا نہیں ہوا ہم وہی کہ وہی ہیں، ہمارے مناجات آگے نہیں بڑھے، ہماری عبادتیں زیادہ نہیں ہوئیں، ہمارے خلوص میں اضافہ نعوذ باللہ نہ ہوا ہو، اس کا مطلب ہے ہم اس رش کا حصہ ہیں، نصیب والے نہیں ہیں ہم لوگ. ہم لوگ رش کا حصہ ہیں. خدا نے رش لگانا ہے، کچھ چیزوں کے اوپر کروا لے گا. تو آپ اور میں فوراً کوشش کریں. دو شہید تھے ایران میں، ان کے نام پہ ایک مدرسہ بنا تھا، تو اس کے مدرسے کی دیوار پہ ان میں سے ایک شہید کا ایک قول لکھا ہوا تھا، اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ دنیا ایک کھیل کی طرح ہے، اس میں 20-22 کھلاڑی ہیں، باقی سب تماشائی ہیں. یہ دور ایسا ہی ہے، یہاں چند کھلاڑی ہیں، چند اصل، باقی سب تماشائی ہیں. وہ اصل آگے بڑھنا ہے. ظہور بھی انہی اصول کے اوپر ہوگا، رش پہ نہیں ہوگا. رش ظہور نہیں کروا سکتا، وہ جو اصول ہیں وہ ظہور کروا سکتے ہیں. آپ کو اور مجھے بہت کوشش کرنی پڑے گی کہ ہم اس رش اور ہجوم سے نکل کر اس اصل اور اصول تک کیسے پہنچیں گے. اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا اپنی سر اصلاح کے لیے کہ اس کا راستہ شدت خلوص سے آئے گا، صرف خلوص سے نہیں، خلوص کی شدت سے آئے گا. جب ہم خلوص کے اندر اللہ کے لیے کام کرنے میں شدت کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو پھر خدا تعالیٰ ہمیں اس رش سے بڑھا کر ایک اصل تک پہنچائے گا. البتہ ہر رش برا نہیں ہے، ہر ہجوم برا نہیں ہے. بعض ہجوم میں نے عرض کیا قدرت الہی کا مظہر ہوتے ہیں، خدا تعالیٰ ان کے ذریعے سے کچھ ثابت کرنا چاہتا ہے. تو شاید ہم جیسوں کے لیے اس ہجوم کا حصہ ہونا بھی ایک سعادت ہے، لیکن کوشش اس سے بہتر کے لیے کرنی چاہیے. ایک اور پہلو کی طرف عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد محمد فاجل فرج. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ایک دفعہ ہم لوگ ایک شعار رکھتے ہیں، ایک نعرہ رکھتے ہیں. نعرے قوموں کی نشانیاں ہوتی ہیں، نعرہ اچھا ہونا چاہیے. برے نعرے قوم کی فکری پستی کی نشانی ہوتی ہے. الحمدللہ رب العالمین، خدا تعالیٰ نے ہمیں اچھے نعرے نصیب کیے، ہمارے نعرے اچھے نعرے ہیں الحمدللہ رب العالمین. انقلاب کے بعد سے ہماری قوم کے اندر کچھ اور نعروں کا اضافہ ہوا ہے، اچھے نعروں کا. پہلے سے بھی کچھ اچھے تھے، اور اضافہ ہوا. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اور چیزیں سیکھی ہیں ہم نے، مثلا لبنان میں حزب اللہ سے، بحرین میں اہل بیت کے چاہنے والوں کی موومنٹ سے، یمن کے اندر دوستوں سے. مثلا ہیہات من نزلہ کا نعرہ معمولاً ہم لوگوں نے ان لوگوں سے سیکھا، ہمارے پہلے نہیں تھا. 30-40 سال پہلے جائیں لوگ جانتے بھی نہیں تھے اس جملے کو. الحمدللہ رب العالمین، کچھ اچھے نعرے پہلے سے تھے ہمارے پاس اور کچھ میں اضافہ ہوا. بیٹا چھوڑ، اب ایک بات ہمیں سیکھنی چاہیے، آیا نعرہ لگانا کافی ہے؟ ہاں، یہ نعرہ لگانا کافی ہے، شہادت سعادت ہے. ہم سب جانتے ہیں نہیں، نعروں کا اچھا ہونا ضروری ہے. قوم برے نعرے لگائے اس کا مطلب ہے پستی کی طرف جائے گی، اچھے نعرے لگانے چاہیے. الحمدللہ رب العالمین، علامہ شہید عارف حسین حسینی کے صدقے میں، ڈاکٹر محمد علی نقوی کے صدقے میں، اسی طریقے سے شہید سبط جعفر وغیرہ کے صدقے میں، ان لوگوں کے صدقے میں ہمیں اچھے نعرے ملے. لیکن ایک مشکل ہمارے درمیان باقی رہ گئی ہے، وہ یہ کہ کیا نعرے زندگی تبدیل کر سکتے ہیں؟ نہیں. نعرے راستہ تو دے سکتے ہیں، راستے پہ چلنا ہمیں خود ہوتا ہے. اگر آپ کہتے ہیں شہادت سعادت، نعرہ اچھا، الحمدللہ رب العالمین، خدا تعالیٰ کا لطف و کرم، حقیقت بھی ہے، واضح حقیقت ہے، لیکن کیا وہ سعادت یوں ہی کہنے سے ملے گی؟ ظاہر ہے کہ نہیں. میں آپ کے سامنے ایک گھنٹہ شہادت کی سعادت کے اوپر گفتگو کروں، اس سے میں شہید ہو جاؤں گا؟ نہیں. تو مجھے کیا کرنا ہوگا؟ اپنی زندگی میں دیکھو میں کس چیز کو سعادت سمجھتا ہوں، کس چیز پہ واقعی اپنی کامیابی سمجھتا ہوں. مثال کے طور پر آج کی صبح اٹھوں، آدھا گھنٹہ اللہ کی راہ میں پاکیزگی کے ساتھ راز و نیاز کروں، گریہ کروں، اس دن زیادہ خوش ہوتا ہوں یا جس دن 10 لاکھ روپے کما لوں؟ کس چیز کو سعادت سمجھتا ہوں؟ لفظ میں تو سب کہتے رہیں گے، میں کہہ دوں آپ کے سامنے ابھی کہنے میں کتنی دیر لگتی ہے، پریکٹیکلی کیا ہوتا ہے، کون سی چیز سعادت ہے؟ یہ لوگ لفظ میں نہیں تھے، یہ لوگ لفظ کی دنیا سے گزر چکے تھے. میرا اپنے خیال ہے ان لوگوں نے موت کو اتنی دفعہ نزدیک سے دیکھا ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں جو شخص محاذ جنگ کے اوپر رہتا ہے وہ کسی اور طرح کا انسان ہوتا ہے، اس نے اتنی نزدیک سے موت کو دیکھا ہوتا ہے، اتنی مرتبہ دیکھا ہوتا ہے کہ وہ دنیا سے تقریباً تھک چکا ہوتا ہے. اب مثال کے طور پر ہم پوری اپنی زندگی کو شمار کریں، ہم نے کتنی دفعہ موت کو نزدیک سے دیکھا؟ شاید ایک دفعہ بھی نہیں، بہت سارے لوگوں نے شاید ایک دفعہ بھی نہ دیکھا، بہت کسی نے دیکھا ہوگا، ایک دو دفعہ دیکھا ہوگا. اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں سینکڑوں دفعہ موت کو نزدیک سے دیکھ چکا ہو اور اس کو پتا ہو کہ اس میں اور اس میں انچوں کا فاصلہ ہے، سینٹی میٹرز کا بعض اوقات فاصلہ. اب اس کے نزدیک دنیا کی کیا حیثیت رہتی ہے؟ سمجھتا ہے کہ بھائی معاملہ کچھ اور ہے. جب وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ معاملہ کچھ اور ہے، پھر اصل شہادت کو اور اصل سعادت کو لینے کے لیے محنت کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے. آپ نے میں نے پہچان لیا شہادت سعادت ہے، الحمدللہ رب العالمین. شہید سعید ہوتا ہے، یہ بھی پہچان لیا الحمدللہ رب العالمین. لیکن عزیزان محترم، میں آپ اپنے لیے عرض کر رہا ہوں، آپ کی خدمت میں بھی عرض کروں گا، کہ کیا نعرے لگانے سے ہدف ملتا ہے؟ کیا نعرے لگانے سے تو نہیں ملے گا. تو اصل میں اگر واقعا ہم چاہتے ہیں شہادت کی سعادت کو حاصل کریں، صرف نعرہ تھوڑی کافی ہوگا، اس کو تو خدا سے طلب کرنا پڑے گا، خدا سے حاصل کرنا پڑے گا اس کو. تو مثال کے طور پر خلوص کے ساتھ کام کریں، تدبیر کے ساتھ کام کریں. تیسری چیز، اللہ سے طلب کریں، نہ صرف لفظ سے طلب کریں بلکہ خدا کے سامنے ثابت کریں کہ خدا ہے یہی ہمارے لیے سعادت ہے، اس سے کم نہیں چاہیے. اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، جب تک ہم نمبر ایک خدا کو ہدف نہ بنائیں، نمبر دو خدا کو واحد مؤثر نہ سمجھیں، زندگی میں تاثیر صرف خدا کی ہے اور کسی کی کوئی تاثیر نہیں ہے، اگر ہم اس کو نہیں سمجھ پائے. تیسری چیز، خدا کے سامنے نسخے نہ لکھیں. ہم چاہتے ہیں خدا وہ کرے جو ہم چاہتے ہیں. یہ سب چیزیں، اس کا مطلب یہ ابھی ہم نے توحید کو نہیں سمجھا. اور یہ جو شہداء ہیں، یہ ہمیں بار بار یہ سب چیزیں سکھاتے ہیں. یہ جن میدانوں کے اندر جیتتے ہیں، یہ اپنی ذاتی طاقتوں سے نہیں جیت سکتے، یہ خود بھی جانتے ہیں. بھئی ایک شخص مثلا قاسم سلیمانی، کفر نے، منافقت نے اتنی بڑی سازش بنائی آئی ایس نام کر کے، کوئی فوج اس کے سامنے نہیں رک پا رہی، کوئی ملک اس کے سامنے نہیں رک پا رہا. شام ان کے تسخیر میں چلا گیا، عراق ان کے کنٹرول میں چلا گیا، کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا اس سے ڈیل کیسے کرنا ہے. ایک آدمی کو یہ فتح کیسے نصیب ہوئی؟ پورا علاقہ اس بات کا شاہد ہے، سب اس بات کی گواہی دیتے ہیں. رہبر معظم بیان فرماتے ہیں، سید حسن سے بڑھ کے کون منطقے کو، علاقے کو جانتا ہوگا، مقاومت کو جانتا ہوگا. انہوں نے کہا کہ بھائی یہ سارا صحرا اس آدمی کے سر ہے. ایک آدمی، ایک آدمی میں طاقت کیسے آ گئی؟ تو ہم خود بخود سمجھتے ہیں، جس طرح مولا امیر المومنین نے سمجھایا پوری دنیا کو، ید اللہ فوق ایدیہم، یہ طاقت کا راز ہے. انہوں نے یہ نہیں کیا کہ کام کیا اور خدا سے کہا کہ تو میری مدد کر، نہیں، یہ نہیں کیا انہوں نے. انہوں نے خدا سے کہا تو بتا کام کیا کرنا ہے، میں وہی کروں گا جو تجھے کروانا ہے. ہم لوگ اپنا کام کرتے ہیں اور کہتے ہیں خدا سے تو مدد کر، یہ لوگ اس طرح سے نہیں کرتے. یہ لوگ صرف یہ ڈھونڈتے ہیں خدا کیا چاہتا ہے، جو خدا چاہتا ہے وہ کریں گے، خدا کے بندوں کے سامنے متواضع ہوتے ہیں. اتنا وقت گزارا انہوں نے، ایک جملہ کبھی آپ نے رہبر معظم کے مثلا سامنے ان کا کوئی سنا جس میں ان کی بھی کوئی شخصیت نظر آتی ہو؟ مثلا یہ اصل کام کرنے والے تھے محاذ جنگ کے اوپر، ایک جملہ کبھی ان کا سامنے آیا جس میں مثلا انہوں نے سید نصر اللہ کو کم کرنے کی کوشش کی ہو کہ مثلا کام میرا تھا؟ جب تک یہ شہید نہیں ہوئے، ہم میں سے بہت سارے لوگ اصلا جانتے بھی نہیں تھے، جانتے بھی نہیں تھے کہ مثلا ان کا کام کیا تھا، یہ سب کیا تھا. اس کا مطلب یہ لوگ صرف خدا کے لیے مختص تھے، اور اس کے نتیجے میں خدا نے اتارنے کامیابی نہیں. عزیزان محترم، ہم لوگ اس پاکستان کی مملکت میں بڑے بڑے شہداء کے مقروض ہیں. میں نے عرض کیا علامہ عارف حسین حسینی ان سے پہلے گمنام شہداء بہت رہے. مثلا مشہور شہداء کے اندر علامہ عارف حسین حسینی تھے، ڈاکٹر نقوی تھے، شہید سبط جعفر، شہید سعید حیدر، ان سب کے ہم لوگ مقروض ہیں. لیکن اس قرض کو، اس دین کو ادا کرنا صرف نعروں سے ممکن نہیں ہوگا. ہمیں اپنی زندگیوں کا ایک دفعہ دوبارہ جائزہ لینا پڑے گا، اہداف کو طے کرنا پڑے گا. بھئی یہ ہدف خدا کی خاطر ہے تو کرنے کا ہے، نہیں ہے خدا کی خاطر، کرنے کا نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں. اگر اس طریقے سے آگے بڑھیں گے، اچھا اب ہم لوگوں کی تو مثلا میں جیسے کا تو میں سوچتا ہوں چلو کام ختم، پتہ نہیں کیا زندگی میں حاصل کیا، کیا نصیب ہوا، کیا نصیب ہوگا، کیا نصیب نہیں ہوگا. البتہ اللہ سے امید اچھی رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ خدا گزشتہ کو بخش دے گا اور آگے اچھا نصیب کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن جو لوگ واقعاً اس راستے پہ چلنا چاہتے ہیں, ہمیں نہیں معلوم کہ مثلاً آج سے لے کر امام کی تشریف آوری تک کتنا زمانہ باقی ہے, ہمیں کیا معلوم. انشاءاللہ خدا ہم سب کو نصیب فرمائے انشاءاللہ. لیکن ہم سب کی امید کس بات کے اوپر ہوتی ہے, وہ یہ کہ بھائی یہ سلسلہ کسی طریقے سے صرف جاری نہیں رہے, آگے بڑھے آگے بڑھے. تو مثلاً سن انگلش کیلنڈر کے حساب سے 2020 میں ایک پیش رفت ہوئی ہمارے لیے. وہ کیا؟ خدا نے شہادت کے رتبے کو غیر معصوم کے اندر ایک درجہ اور بڑھا دیا. تو مثلاً آج سے 40 سال پہلے ہوتے تو اس دور تک آنے والے کسی شہید کی جیسی شہادت کی آرزو کرتے. مثلاً علامہ عارف حسین حسینی کے بعد ہم لوگ کے ذہن میں آئے کہ بھائی اگر شہید ہونا ہے مثلاً ایسے دیکھو شہید ہونا چاہیے. الحمدللہ خدا نے شہادتوں کے سلسلے بڑے عجیب رکھے. اس سے پہلے اگر آپ میں سے بعض کے ذہن میں ہو تو مثال کے طور پر علامہ آیت اللہ شہید محمد باقر الصدر کی شہادت ہوئی تھی ان کی بہن کے ساتھ, تو اس نے لوگوں کو متاثر کر دیا تھا کہ بھائی یہ شہادت ایک کمال کی شہادت ہے. تدریجاً ہم لوگ شہادت کے مرحلے میں بلندی کی طرف جا رہے ہیں, مقاومت کے اندر میں بلندی پہ جا رہے ہیں. ایک طرف سے شہادت کے درجات بلند ہو رہے ہیں, مثلا شہید نامر جیسے لوگ یہ شہید ہو, دوسری طرف سے مقاومت کے درجات بھی بلند ہو رہے ہیں, مثلا شیخ زکزکی. مقاومت کس پائے کی مقاومت, تو ہم لوگ بہت اچھے دور میں ہیں. شہادت کا درجہ بھی بڑھ رہا ہے, مقاومت کا درجہ بھی بڑھ رہا ہے. ہم لوگوں سے کیا طلب کر رہا ہے؟ ہم لوگوں سے طلب کر اپنی ذاتی زندگیوں سے نکلو, تھوڑا اس قافلے کو دیکھو, خلوص کو بڑھاؤ, قربانی کے لیے تیاری کرو, قربانی دے کے خوش ہو, نہ کہ کسی کے سامنے گریے کا اظہار کرو, قربانی دے کے خوش ہو. انسان دوسرے کی قربانی پہ روئے اچھا ہے, اپنی قربانی کو شمار نہ کرے اچھا ہے. ان لوگوں نے یہی کام کیا تو خدا تعالیٰ نے الحمدللہ رب العالمین ان کو نصیب کیا. اور ایک فخر جو ہم لوگوں کے پاس ہے وہ کہ الحمدللہ رب العالمین, خدا کا شکر ہے, ہم لوگ اس مکتب سے تعلق رکھتے ہیں جس نے پاکیزہ خون دینے میں کبھی کمی نہیں کی. اس مکتب نے پاکیزہ خون بہت دیا. ہاں یہ بات بھی ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ خون کی پاکیزگی میراث ہے سیدہ طاہرہ کی شہادت کی, ان کی شہادت کی میراث. خدا انسان نے 11 ائمہ کو قرار دیا اور 11 ائمہ یک کے بعد دیگرے مظلومیت کے عالم میں شہید ہوتے رہے. ہر امام کی شہادت مظلومیت پہ مبنی تھی, لیکن ایک شہادت ایسی تھی جس نے محور بن کے ساری شہادتوں کو پیش کر دیا. سید الشہداء کی کربلا میں شہادت تھی جو تمام شہادتوں کے لیے علامت بن گئی. لیکن پھر انسان سے کہنا پڑتا ہے, ایک شہادت ایسی تھی جس پہ سید الشہداء بھی روئے تھے. ساری شہادتیں جمع ہوتی ہیں سید الشہداء کی شہادت کے اندر, لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ. ساری قربانیاں جمع ہوتی ہیں سید الشہداء کی قربانی کے اندر, لیکن ایک شہادت ایسی شہادت ہوئی جس کے اوپر امیر المومنین, تمام 11 ائمہ, بی بی ام کلثوم و بی بی زینب سمیت سب روئے اس شہادت کے. تمام مظلومیتوں کی علامت سید الشہداء کی ذات ہے. اگر دنیا میں کوئی کہے مظلوم تو سید الشہداء کی ذات اس کا محور ہے. لیکن ایک مظلومیت ایسی تھی جس پہ امام حسین بھی روئے. اگر کوئی شخص کہے تنہائی تو تنہائی علامت ہے امیر المومنین کی تنہائی کے اندر, لیکن ایک قبر ایسی تھی جس کی تنہائی پر علی بھی روئے تھے. ظالموں کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا,
سخت ترین حالات کے اندر علامت بنی بی بی زینب کی ذات. ایک مظلوم ایسی تھی جس پہ بی بی زینب بھی روئی. ان تمام مظلوم ہستیوں کے رہنماؤں نے بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کی ذات پر گریا کر کے دنیا کو یہ بتایا کہ یہ جو بی بی نے کہا کہ میرے مصائب وہ ہیں جو پہاڑوں پر گرتے. ہم لوگ ظاہر ہے کہ معاملے کو سمجھ نہیں سکتے, ہم لوگ معاملے کو پہچان نہیں سکتے کہ کون سے مصائب بی بی سیدہ پر تھے جو پہاڑوں پہ ٹوٹ جاتے تو وہ چکنا چور ہو جاتے, دنوں پہ گرتے تو وہ سیاہ رات بن جاتی. لیکن اب آپ خود بتائیے, اگر بی بی زینب کسی کو مظلومہ کہے, اگر امام حسین کسی کو مظلومہ کہے, اگر مولا امیر المومنین مسجد سے گھر تک آتے ہوئے 3 دفعہ بیٹھ جائے, سلام ہو بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے اوپر جو دربار یزید میں گئیں اور وہ خطبہ ارشاد فرمایا, اور سلام ہو اس مظلومہ کے اوپر جن کے لیے راوی کہتا ہے وہ جوان گئی اور ضعیفہ واپس آئی. عجیب مرحلہ تھا. بس اگر انسان اس مظلومیت کو اور درک کرنا چاہے, وہ مرحلہ کون سا تھا جہاں امیر المومنین روئے, امام حسن مصطفیٰ روئے, بی بی زینب سلام اللہ علیہا, بس اس مرحلے کو دیکھے جب امام حسین اپنی ماں کو الوداع کرنے کے لیے آئے اور کہا میری ماں مجھے الوداع کرے پھر میں الوداع کروں گا. مولا امیر المومنین سے روایت ہے, فرمایا خدا کی قسم فاطمہ کے بدن کب ٹوٹ گئے, دست سیدہ برآمد ہوا. اور ایک ندا غیبی آئی, اے علی اس بچے کو ماں سے علیحدہ کر دو. میں کہوں گا خدایا یہ وہ مرحلہ تھا جب حسین الوداع کرنے آئے اپنی ماں کو, ایک وہ مرحلہ تھا جب حسین مقتل میں تھے ماں الوداع کرنے آئے.
الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگارا تجھے واسطہ نبی اور اولاد نبی کا, تجھے واسطہ اہل بیت اطہار کی مظلومیت کا, ان شہیدوں کو اے سید الشہداء کے ہمراہ محشور فرما. اے پاک پروردگار ان شہیدوں کی مظلومیت کے صدقے میں, حب اہل بیت کے صدقے میں ان کے قاتلین کو جلد از جلد باسر جہنم فرما, بدترین عذاب میں مبتلا فرما. اے پاک پروردگار جیسے کہ رہبر معظم اور سید مقاومت نے ارشاد فرمایا, خدایا جلد از جلد اس علاقے کو امریکہ کے شر سے نجات نصیب فرما. اے پاک پروردگار تو جانتا ہے, رہبر معظم نے کہا کہ بدترین مخلوق کے ہاتھوں شہید ہوئے, او خدایا جس بدترین مخلوق نے قاسم سلیمانی کا خون بہایا, ابو مہدی مہندس کا خون بہایا, ان تمام اشرار اور پلیدوں کو دنیا سے خلاص فرما. اے پاک پروردگار تمام مظلومیتیں تیرے امام مظلوم کی یاد دلاتی ہیں جس کے وارث پردہ غیبت کے اندر ہیں. خدایا ان شہیدوں کی شہادتوں کے صدقے میں, ان کی اولاد کی مظلومیت کے صدقے میں, تمام دوسرے شہداء کی مظلومیت کے صدقے میں, سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزماں کے ظہور میں تعجیل فرما. اے پاک پروردگار ہم صرف شہیدوں کا ذکر کر سکے, خدایا ان شہیدوں کا نام لے سکے, خدایا تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا اسی قلیل کو ہم سے قبول کرتے ہوئے ہم سب کو شہادتوں کی موت نصیب فرما. اے پاک پروردگار ہم اپنے وجود میں وہ خاصیت نہیں رکھتے, ہم اپنے وجود کے اندر وہ طاقت توانائی نہیں رکھتے, خدایا تو جانتا ہے. خدا بے حق سید الشہداء, بے حق حضرت فاطمہ زہرا, بے حق بی بی زینب کبریٰ, بے حق اولاد امیر المومنین, بے حق اولاد سید الشہداء جو اسیر ہوئے بازاروں میں درباروں میں پھرائے گئے, خدایا ہم سب کو شہادت کی موت نصیب فرما. اے پاک پروردگار دنیا تیری حجت کی منتظر ہے, خدایا تجھے واسطہ ان تمام عظیم الشان ہستیوں کی مظلومیت کا, اس پاکیزہ خون کا جو سرزمین کے اوپر بہا, خدایا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزماں کے ظہور میں تعجیل فرما, ان کے آبان و انصار کی تعداد میں اضافہ فرما, دنیا میں جہاں کہیں بھی ان کی طاقتوں توانائیوں توفیقات میں اضافہ فرما. خدایا رہبر معظم جو امام کی نوکری اور خدمت میں مشغول ہیں, ان کی طاقت توانائی طول عمر میں اضافہ فرما.
اے پاک پروردگار مقاومت کے افراد مجاہدین دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں ان سب کو کامیابیاں نصرت نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار تمام دعاؤں کا اختتام ایک بار پھر اسی دعا پر ہے، خدا بی بی سیدہ کی مظلومیت کا واسطہ، در و دیوار کے اندر پسنے والی اس مظلوم ہستی کی آخری نداؤں کا واسطہ، خدایا سید و سردار مولا اور آقا منتقم خون کربلا منتقم فاطمہ زہرا امام زمانہ کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین۔